تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا درس شفا شریف جاری ہے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نوعیت کے معجزات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حبیب بن فدیق، اور ایک روایت کے مطابق ان کا نام حبیب بن فویک ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد یعنی فویق یا فدیک، آنکھیں ان کی سفید ہو گئیں، یعنی یا تو بینائی بالکل جاتی رہی یا بالکل کم ہو گئی، کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کے آنکھوں میں ڈالا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور ایسی روشن ہوئیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد 80 سال کی عمر کے اندر سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وذکر العقیلی عن حبیب بن فدیق ویقال فویق ان اباہ ابیضت عیناہ فکان لا یبصر بہما شیئا فنفث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فابصر فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80۔ کلثوم بن الحسین، ان کو احد کے دن نیزہ لگا اور زخمی ہو گئے، خاص ان کے جو حلق تھا اس طرف ان کو نیزہ لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک لعاب دہن تھوک مبارک اس پہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا عطا فرما دی، کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ اسی طرح عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زخم لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک لعاب دہن اس میں ڈالا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زخم نہ اس میں پیپ پڑی نہ اس کے اندر درد ہوا کرتا تھا۔ ورمي كلثوم بن الحسين يوم احد على نحر فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبريا وتفر على شجدي عبد الله بن انيس فلم تمد۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ کہ خیبر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دینے کا ارادہ فرمایا، صبح طلب فرمایا، تو پتہ چلا کہ آنکھوں میں تکلیف ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل صحت یاب ہو گئے، درد ہی نہیں تھا آنکھوں میں۔ یوں ہی حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ، خیبر کے دن ان کی پنڈلی کے اوپر چوٹ لگی، حضور علیہ السلام نے اس پر بھی لعاب دہن ڈالا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پنڈلی جو ٹوٹ چکی تھی وہ خود بخود چھٹ گئی۔ اسی طرح حضرت زید بن معاذ، یہ جب کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے پہنچے تو ان کو بھی پاؤں کے اندر زخم لگا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے پاؤں کے زخم پر لگایا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں وتفر في عيني علي يوم خيبر وكان رمدا فاصبح بارثا ونفث على دربة بساق سلمة بن الأكوعي يوم خيبر فبريت، وفي رجل زيد بن معاذ حين أصابها الصيف في إلى الكعب حين قتل ابن الأشرف فبريت. یوں ہی آگے مزید اور اس حوالے سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن حکم خندق کے دن ان کی پنڈلی پر چوٹ لگی، ایڑی پر چوٹ لگی یا پنڈلی پر چوٹ لگی تو وہ ٹوٹ گئی. حال یہ تھا کہ یہ اپنے گھوڑے سے اتر نہیں سکتے تھے، ایسی چوٹ لگی تھی، ٹوٹ چکی تھی پنڈلی، اتر نہیں سکے تھے. گھوڑے پر ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک لعاب دہن اس پہ لگایا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پنلی جڑ گئی، بالکل ٹھیک ہو گئی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی درد کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ لیٹے ہوئے تھے، تکلیف تھی بہت زیادہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کو شفا دے، ان کو عافیت عطا فرما. پھر اپنی مبارک ٹانگ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، پاؤں مبارک ان کو ہلکے سے لگایا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی اس مقام پہ درد نہیں ہوا، درد بالکل ٹھیک ہو گیا. وعلی ساق علی ابن الحکم یوم الخندق اذا انکسرت فبرئ مکانہ وما نزل عن فرسه واشتكى علي بن ابي طالب فجعل يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفه اللهم عافه ثم ضربه برجله فما اشتكى ذلك الوجع بعد. اسی طرح بدر کے دن جو دو مدنی منے تھے، معاذ اور معوذ، جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، تو ان میں سے معوذ بن افرا جو تھے ان کا ہاتھ ابو جہل نے کاٹ دیا تھا. یعنی یہ جب قتل کرنے کے لیے اسے پہنچے تھے لڑنے کے لیے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا تھا. یہ وہی ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگایا اور اس کو اس جگہ سے جوڑ دیا، نتیجہ نکلا کہ وہ ہاتھ بھی اسی ٹوٹ گیا. فرماتے ہیں وقطع ابو جہل یوم بدر یدا معوذ بن افراء فجاء یحمل یدہ فبصق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصقها فلسقت رواہ ابن وہب. اور واقعات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حبیب بن یساف، ان کو بھی بدر کے دن چوٹ لگی تھی ان کے کندھے کے اوپر، تو بالکل جیسے فالج زدہ جھک جاتا ہے ویسا ہی ان کا ہاتھ اور ایک سمت پوری جھک گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن اس پہ لگایا اور ان کو سیدھا کر دیا، نتیجہ نکلا کہ بالکل صحیح ہو گیا. ومن روایته ایضا ان حبیب بن یساف اصیب یوم بدر مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بضربۃ علی عاتقہ حتى مال شقه فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح. ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفا عطا فرمانے کا، کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جس کو بیماری لگی ہوئی تھی، گفتگو نہیں کرتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پانی لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کلی کی اور اپنے ہاتھ دھوئے اور وہ پانی اس کو عطا کر دیا اور فرمایا کہ اس کو پیے اور اس کے جسم پر لگائے، یعنی بچے کو پلا بھی دے اور بچے کے جسم پہ لگا بھی دے. تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مسند ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ بچہ اسی وقت شفا یاب ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب دہن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچہ جو بیمار تھا، بول نہیں سکتا تھا، لوگوں میں عقل مند ترین شمار ہونا. وَأَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِّنْ خَثْعَمْ مَعَهَا صَبِيٌّ بِهِ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَأُوذِيَ بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَأَمَرَهَا بِسَقْيِهِ وَمَسِّهِ بِهِ فَبَرِئَ الْغُلَامُ وَأَقْلَ عَقْلًا يَفْضُلُ عُقُولَ النَّاسِ. ایک اور واقعہ اسی حوالے سے نکل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی جس کو جنون تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس بچے نے قے کی اور اس قے کے ساتھ اس کے منہ سے ایک کیڑا نکلا، یہ کچھ چھوٹا سا کتے کی مثل جانور نکل کے بھاگا اور وہ بچہ شفا یاب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے جو اس کے اندر جنون یا کوئی اثرات وغیرہ تھے، بلا تھی، تو وہ تمام کی تمام نکل کر بھاگ گئی۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جاءت امراۃ بابن لها به جنون فمسح صدره فصاع ساعة فخرج من جوفه مثل الجذب الاسود فشفیہ۔ اور ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ محمد بن حاتب چھوٹے تھے تو ان کی کلائی کے اوپر ہانڈی الٹ گئی تھی۔ اب وہ گرم گرم ہانڈی الٹے تو ظاہر نتیجہ نکلتا ہے کہ ہاتھ جل جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے بندہ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا کی اور اس پر اپنا لعاب دہان لگایا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت شرحبیل الجعفی، ان کو ہاتھ کے اوپر فالج یا اس طرح کا زخم تھا یا بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے یہ نہ تلوار پکڑ سکتے تھے نہ گھوڑے کی رکاب پکڑ سکتے تھے، یہ ان کو تکلیف تھی۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ ان کی کلائی کے اوپر، ان کے ہاتھ کے اوپر پھیرتے رہے تو وہ ہاتھ جو اٹھتا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پھیرنے کی برکت سے وہ ہاتھ اٹھ بھی گیا اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی تکلیف باقی نہیں رہی۔ فرماتے ہیں ون کفأت القدر علی ذراع محمد بن حاتب وهو طفل فمسح علیہ ودعانہ وتفل فیہ فبرئ لحینہ وکانت فی کف شرحبیل الجعفی سلعۃ تمنعہ القبض علی السیف وعنان الدابۃ فشکاها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فما زال یطحنها بکفہ حتی رفعها ولم یبق لها اثر۔ ایک واقعہ مزید نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ تو تھی ظاہری بیماریوں کو دور کرنا، اور آپ علیہ السلام کے مبارک جسم سے جو چیز مس ہو جائے تو وہ باطنی بیماریاں بھی دور کر دیتی ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے ایک لڑکی وہاں پر آئی تو اس نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ مجھے کچھ دیجیے کھانے میں سے۔ آپ علیہ السلام نے وہ جو کھانا سامنے رکھا ہوا تھا اس میں سے کچھ اس کو دیا تو قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لڑکی تھی یہ حیا کی اس میں بہت کمی تھی، جو وہاں حاضر ہوئی تھی حیا کی اس وقت بہت کمی تھی، تو اس نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یہ نہیں چاہیے مجھے، جو آپ کے منہ میں ہے وہ چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک منہ سے وہ جو منہ کے اندر موجود تھا لقمہ وہ نکال کے اس کو دے دیا، اس نے کھا لیا۔ جیسے ہی اس کے پیٹ کے اندر وہ لقمہ گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کے اندر سب سے زیادہ حیا والی عورت وہ بن گئی۔ فرماتے ہیں وسألته جارية طعاما وهو يأكل فناولها من بين يديه وكانت قليلة الحياء فقالت إنما أريد من الذي في فيك فناولها ما في فيه ولم يكن يسأل شيئا فيمنعه۔ یعنی حضور علیہ السلام سے جب بھی سوال کیا جاتا منع نہیں کرتے تھے، جو بھی مانگ رہے اس کو عطا فرما رہے۔ فلما استقر في جوفها ألقي عليها من الحياء ما لم تكن امرأة بالمدينة أشد حياء منها۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت کی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے، مشہور روایت ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اپنی بینائی کے لیے عرض کی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا سکھائی. مشہور الفاظ تو دوسرے ہیں, یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے دوسرے الفاظ نقل کیے ہیں, وہ یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو, پھر دو رکعتیں ادا کرو اور یوں کہو, اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیک بنبی شی محمد, کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, نبی الرحمہ, جو رحمت والے نبی ہیں, یا محمد, یعنی یا رسول اللہ, انی اتوجہ بکا الی ربکا, کہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, ان یکشف عن بصری, کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آنکھیں عطا فرما دے, اللہم شفعہ فیا, اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما. راوی کہتے ہیں فرجع وقد کشف اللہ عن بصری, وہ واپس آئے اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں یہ ٹھیک ہو چکی تھیں. یہ روایت ترمذی شریف کے اندر بھی ہے, دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ طلب کرنے پر اعلیٰ دلیلوں میں سے ہے, اور یہی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سکھائی تھی, اور ان کے زمانے میں بھی انہوں نے اس سے وسیلہ طلب کیا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی اس دعا کو پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف کے اندر بھی ہے, امام ہاشمی نے اس کو حسن قرار دیا, امام منذری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے, اور دیگر محققین نے تحقیق کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کا یہ معمول رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. اسی زمن میں ایک اور روایت ہے کہ ابن ملاعب الاسنہ, ان کو یہ بیماری ہو گئی کہ استسقا ہو گیا تھا, پیاس بہت لگا کرتی تھی, تو انہوں نے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرے لیے عرض کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے ایک مٹی کی مٹھی لی اور اس میں اپنا مبارک لعاب دہن ملا دیا اور آنے والے کو دے دیا. وہ بڑا تعجب کے ساتھ دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہوا, میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا کے لیے یا شفا کے لیے آیا تھا, یہ اٹھا کے مجھے مٹھی میں مٹی دے دیے کہ جا کے میں ابن ملاعب کو دے دوں. اور اس کا ذہن یہ تھا کہ شاید مجھ سے مذاق کیا گیا, لیکن وہ بلال لے کے پہنچے ابن ملاعب کے پاس اور وہ بالکل اینڈ پر تھے, وہ اعلی شفن, بس انتہا ہو چکی تھی ان کی, لیکن انہوں نے اس کو مٹی کو پانی میں ڈال کے پی لیا, فشفا ہوا, اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دیا. وروی ان ابن ملاعب الاسنہ اصابه استسقاء فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيده حسوه من الارض فتفل عليها ثم اعطاها رسوله فاخذها متعجبا جرى ان قد هزي به فاتاه بها وهو على شفن فشربها فشفاه الله. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے, لعاب دہان کے ذریعے, آپ کے لقمے کے ذریعے شفا حاصل ہونے کا بیان ہے. اگلی فصل جو قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا قبول ہونا, کہ آپ جو دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا تھا. آپ بعض دعائیں مصلحت کی بنیاد پر آپ کو منع فرما دیا گیا کہ یہ دعا آپ نہ کریں, یہ دعا جو ہے اس کا اثر دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگا, تو وہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جانتا ہے, تو وہ منع فرما دیا. باقی جو دعا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا، اور جس کے خلاف آپ دعا کرتے، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں عام طور پر، تو اس کے حق میں بھی، اس کے خلاف بھی آپ کی دعا قبول ہوتی اور وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح کے واقعات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس فصل کے اندر بہت سارے ذکر کر رہے ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ وہذا باب وسیع جدا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے یہ باب بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ ان میں سے کچھ یہاں پر ذکر کیے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا کا قبول ہونا یہ دین کی ضروری باتوں میں سے ہے، کہ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ فرماتے ہیں فصل فی اجابت دعائه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہذا باب واسع جدا وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة معلوم ضرورة۔ اور اب ایک بات سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتے ہیں، جسے امام احمد نے اپنے مسند کے اندر روایت کیا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی شخص کے لیے دعا کرتے تو اس دعا کی برکت فقط اسے ہی حاصل نہ ہوتی بلکہ اس کی اولاد، بلکہ اولاد کی اولاد کو بھی حاصل ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دعا لرجل ادركت الدعوة ولده وولد ولده۔ اور اب آگے واقعات ذکر کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے تو ان کی والدہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ بھی رکھتی ہیں، یہ بارگاہ رسالت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے تھے، اور بارگاہ رسالت میں پیش کیا کہ یہ خاص بچہ آپ کے لیے غلام ہے، یعنی اس کو اپنی خدمت کے اندر قبول کریں۔ تو 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اسی لیے آپ کا لقب بھی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے۔ جب بارگاہ رسالت میں ان کی والدہ لے کر حاضر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال کو بھی کثیر کر اور اس کی اولاد کو بھی کثیر کر، وبارک لہ فیما آتیتہ، اور جو کچھ تو اسے عطا فرمائے اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مال بہت زیادہ ہے، ان مالی لکثیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے تو میرا مال بہت کثیر ہے، اور اولاد کے لیے دعا کی تھی تو کہتے ہیں کہ اولاد اتنی عطا کی ہے، اتنی عطا کی ہے کہ اب تک 100 بچوں کو تو میں خود دفنا چکا ہوں، اتنی اولاد ہوئی کہ 100 بچے، کیونکہ عمر بھی بہت بڑی ہوئی، عمر میں بھی ان کے لیے دعا کی تھی تو ان کی عمر بہت بڑی ہوئی، تو اپنے ان کے سامنے ہی 100 بچوں کا انتقال ہوا، جس کو انہوں نے کہا کہ ان کو دفنا چکا ہوں۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو محمد التابی بقراءتی علیہ قال حدثنا ابو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا ابو الحسن القابسی قال حدثنا ابو زید المروزی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد الله بن ابی الاسود قال حدثنا حرمی قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت امی یا رسول اللہ خادمک انس ادع اللہ له قال اللہم اکثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته ومن رواية عكرمة قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو المئة، يعني میری اولاد اور اولاد کی اولاد اب تک 100 ہو چکی ہیں۔ وفي رواية وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت وَلَقَدْ دَفَنْتُ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ مِئَةً مِّن وَلَدِي لَا أَقُولُ سِقْطًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے سب سے مال والے تھے، سب سے بڑھ کر آپ کے پاس مال موجود تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مال میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی. لیکن یہ جو برکت عطا ہوئی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، تو اتنا مال آپ کے پاس موجود تھا کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو چار آپ کی ازواج تھیں، ان میں سے ہر ایک کو 80,000 دینار ملے تھے سونے کے سکے، اور ایک خاتون جن سے آپ کا معاملہ یعنی زندگی میں طلاق دے دی تھی، تو اس سے جو صلح ہوئی تھی اس کو بھی 80,000 دینار سے زیادہ دیے تھے. یہ اس کے علاوہ کہ جو آپ زندگی کے اندر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ہزاروں چیزیں دیا کرتے تھے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عطا فرمایا تھا کہ انتقال کے بعد صرف آپ کے ازواج کو اتنا ملا تھا، تو دیگر ورثہ کو الگ ملا ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ جو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی تھی، فرماتے ہیں کہ فلو رفعت حجرا، کہ اگر میں کوئی پتھر اٹھاؤں تو اس میں بھی مجھے امید ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے سونا نکلے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے تو پتھر بھی اٹھاؤں گا تو نتیجہ ہی نکلے گا کہ اس کے نیچے سے سونا نکلے گا. فرماتے ہیں ومنہ دعاؤہ لعبد الرحمن بن عوف بالبرکہ قال عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لرجوت ان اصیب تحته ذهبا وفتح الله علی ومات فحفر الذهب من ترکته بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي وأخذت كل زوجة 80,000 وكن 4 وقيل 100,000. ایک روایت کے مطابق 80,000 دینار دیے گئے ان کے ازواج میں سے ہر ایک کو، اور ایک روایت کے مطابق 100,000 دیے گئے. وقيل بل صلحت إحداهن لأنه طلقها في مرضه على نيف 80,000 وأوصى 50,000 بعد صدقاته الفاشية في حياته وعوارق فیہ العظیمتی، کہ زندگی میں بہت زیادہ خرچ کرنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد بھی آپ نے 50,000 درہم یا دینار اپنے انتقال کے بعد صدقے کی وصیت کی ہوئی تھی. اعتق یوما 30 عبدا، ایک دن کے اندر آپ نے 30 غلاموں کو آزاد کیا. وتصدق مرۃ بعیر فیہا 700 بعیر، کہ پورے کا پورا قافلہ ایک مرتبہ آپ نے صدقہ کیا جس میں 700 اونٹ تھے، اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کے پر جو سامان تھا وہ سارا کا سارا آپ نے صدقہ کیا. وردت علیہ تحبیل من کل شیء فتصدق بها وبما علیہا وباقطابها واحلاسها. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حکومت کی دعا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ تعالی ان کی دعا کو قبول فرمایا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا. جو دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، عزت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عمر جب سے اسلام لے کر آئے ہیں اس وقت سے ہم عزت والے ہی ہیں، ہم مضبوط ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَدَعَا لِمُعَاوِيَةَ بِالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ فَنَالَ الْخِلَافَةِ وَلِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضی اللہ تعالی عنہ أَنْ يُجِيبَ اللَّهُ دَعْوَتَهُ فَمَا دَعَا عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ وَدَعَا بِعِزِّ الْإِسْلَامِ بِعُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ أَوْ بِأَبِي جَهْلٍ فَاسْتُجِيبَ لَهُ فِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرَ. ایک اور واقعہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے اندر لوگوں کو سخت پیاس پہنچی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ دعا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو بادل گھر کر آئے اور اتنے برسے کہ ہر ایک کی حاجت پوری ہو گئی، اور جیسے ہی حاجت پوری ہوئی تو وہ بادل واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وَأَصَابَ النَّاسَ فِي بَعْدِ مَغَازِيهِ عَطَشٌ فَسَأَلَهُ عُمَرُ الدُّعَاءَ فَدَعَا فَجَاءَتْ صَحَابَةٌ فَسَقَتْهُمْ حَاجَتَهُمْ ثُمَّ أَقْلَعَتْ وَدَعَا فِي الْاِسْتِسْقَاءِ فَسُقُوا ثُمَّ شَكَوْا إِلَيْهِ الْمَطَرَ فَدَعَا فَصَحَوْا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہم بارک لہو فی شعرہ و بشرہ، اے اللہ ان کے بالوں میں بھی برکت عطا فرما اور ان کے جلد کے اندر ان کے چہرے میں بھی برکت عطا فرما. تو ان کا انتقال ہوا 70 سال کی عمر میں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 70 سال کی عمر میں ہوا، لیکن راوی کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ 15 سال کا کوئی نوجوان ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت تھی، یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کے چہرے کو کامیابی دے اور ان کی بالوں اور چہرے کے اندر برکت عطا فرما. فرماتے ہیں وقال لی ابی قتادہ افلح وجهک اللهم بارک له فی شعره و بشره فمات وهو ابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة. اسی طرح حضرت نابغہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کے منہ کو سلامت رکھ، ان کا منہ سلامت رہے، ان کے دانت نہ ٹوٹے. تو فرماتے ہیں فما سقطت له سن، کہ ان کے دانت نہیں ٹوٹتے تھے، اور اگر کبھی ٹوٹ جائے تو اس کے بعد بھی فوراً ان کا دوسرا دانت آ جایا کرتا تھا. 120 سال اور ایک روایت کے مطابق اس سے بڑی عمر ہوئی لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے دانت موجود تھے. وقال لنابغا لا يفضض الله فاك فما سقطت له سن وفي روايه فكان احسن الناس صغرا. یعنی جب حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ ان کے دانت سلامت رہیں، منہ میں دانت ٹوٹے نہ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ دانت کے اعتبار سے سب سے خوبصورت یہ تھے. اذا سقطت له سن نبتت له اخرى وعاش 20 و 100 سنة وقیل اکثر من هذا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللهم فقیہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کے اندر سمجھداری عطا فرما، فقاہت عطا فرما، اور وعلمہ التاویل، ان کو قرآن کی تفسیر سکھا، تاویل عطا فرما. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت فقط 13 سال کے تھے، بالغ بھی ابھی نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اور بہت کم روایتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست سنی، بعض کے مطابق 4، بعض کے مطابق 10، بعض کے مطابق 12، اور علامہ آبی سندی رحمت اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق 70 سے زیادہ حدیثیں سنی، لیکن بہت زیادہ نہیں سنی. دیگر صحابہ اکرام علیہ رضوان سے سنتے، روایتیں حاصل کرتے، علم حاصل کرتے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان صحابہ میں سے شمار ہونے لگے جو سب سے زیادہ روایتیں کرنے والوں میں سے ہیں. تو علم حاصل کرتے رہے، نتیجہ یہ نکلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان کو حبر امت کہا جاتا ہے. حبر امت کا مطلب امت کا بہت بڑا عالم، اور ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والا اور قرآن کے معنی کو بیان کرنے والا. حالانکہ چھوٹی عمر تھی لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے صحابہ میں یہ ممتاز مقام عطا فرمایا. فرماتے ہیں ودعا لی ابن عباس اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل فسمی بعد الحبر وترجمان القرآن. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جب بھی سودا کریں تو اس کے اندر برکت عطا فرمائے. نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی چیز خریدتے تھے تو ان کو اس کے اندر فائدہ ہوتا تھا، نفع ہوتا تھا. اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے برکت کی دعا کی تو ان کے پاس مال کے تھیلے کے تھیلے تھے. اور حضرت عروہ بن ابو الجعد کے لیے دعا کی تو یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ بھی میں کھڑا ہوتا تھا وہاں سے فائدہ لے کر آتا تھا، حتیٰ کہ کناسہ کے مقام پہ کھڑا ہوتا تو وہاں سے بعض اوقات 40,000 کا فائدہ لے کر لوٹا کرتا تھا، درہم یا دینار دونوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ لے کر واپس لوٹا کرتے تھے. ودعا لی عبداللہ ابن جعفر بالبرکتی فی صفقتی یمینہ فما اشترى شیئا الا ربح فیہ ودعا لی مقداد بالبرکہ فکانت عندہ غرائر من المال ودعا بمثله لعروة بن ابی الجعد فقال لقد كنت اقوم بالکناسة فما ارجع حتى اربح 40,000. یہ جو عروہ بن ابو الجعد ہیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی تو امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت یہ تھی کہ اگر یہ مٹی بھی خریدتے تو اس کے اندر نفع ہوتا، مٹی بھی خریدیں گے تو اس میں نفع ہی ملے گا. وقال البخاری فی حدیثہ فکان لو اشترى التراب ربح فیہ وروی مثل هذا لغرقدۃ ایضا. آگے مزید کچھ واقعات اور اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی اونٹنی نکل کے چلی گئی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو ہوا کے بگولے، یعنی بڑے بڑے ہوا کے بگولے جو بنتے ہیں، وہ آئے اور اس اونٹنی کو گھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ یہ اسلام قبول کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل ان کو گرمی سردی سے بچا. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں سردی کے کپڑے اور سردی میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے تھے، لیکن نہ گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو بھوک کی تکلیف نہ پہنچے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب سے دعا کی فما جعت بعد، اس کے بعد بھوک کی تکلیف نہیں پہنچی. وندت له صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ فدعا فجاءه بها اعصار ریح حتى ردها علیہ ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت ودعا لعلي أن يكفى الحر والقر فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد ودعا لفاطمة ابنته الله ألا يجيعها قالت فما جعت بعد. حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی قوم کی طرف لوٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم نور له، اے اللہ اس کو نور عطا فرما. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمکنے لگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عز و جل مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب یہ اپنی قوم کی طرف لوٹیں گے تو قوم کی روشنی دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کو تو برس ہو گیا ہے، ان کو برس یعنی سفید داغ پڑ گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ جو نور آنکھوں کے درمیان چمک رہا تھا اس کو ان کے کوڑے کے اندر منتقل کر دیا، کہ کوڑے کا جو ان کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا تھا اس ہنٹر کے ایک حصے کے اندر وہ نور چمکنے لگا. فکان یضیء فی اللیلۃ المظلمۃ، کے سخت اندھیری رات کے اندر بھی وہ چمکا کرتا تھا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت طفیل بن عمر کو صاحب النور یا ذن نور یعنی نور والا کہا جاتا تھا. وسأله طفیل بن عمر آیۃ لقومی فقال اللهم نور له فسطع نور بین عینیہ فقال یا ربی اخاف ان یقول مثلۃ فتحول الى طرف صوته فكان يضيء في الليلۃ المظلمۃ فسمي ذا النور. اب کچھ حضور علیہ السلام کی ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے کسی کے خلاف دعا کی، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قبول ہوئی اور وہ سامنے والے پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے. پھر اگر ان کے نصیب میں ہدایت تھی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے لیے دعا کی تو پھر وہ مصیبت پریشانی دور ہو گئی. فرماتے ہیں وہ دعا اڈا مدرا فاقحتو حتی استعصفت ہو قریش فدعا لهم فسقو، کہ مدر کے اوپر، قبیلہ مدر کے اوپر ان کے خلاف دعا کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر قحط پڑ گیا، یہاں تک کہ قریش بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ سے شفقت کی، التجا کی، آپ نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پانی عطا فرمایا، بارش عطا فرمائی۔ اسی طرح کسرا ایران کے شہنشاہ نے، بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک خط کو چاک کیا تھا، نعوذ باللہ ٹکڑے کر دیے تھے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ تو اس وقت جو کسرا تھا وہ اپنے عروج پر تھا اور اس نے رومی سلطنت کو جو ہے وہ شکست دی تھی اور دنیا میں اس کا کوئی مقابل موجود نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلمات کا اثر واضح ہوا، بالکل ظاہر ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد کسرا کی حکومت کا نام و نشان تک نہیں رہا، اللہ نے اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ودعا علی کسرا حین مزق کتابہ ان یمزق اللہ ملکہ فلم تبق لہ باقیۃ ولا بقیت لفارس ریاسۃ فی اقطار الدنیا ودعا علی صبی قطع علیہ صلاۃ ان یقطع اللہ اثرہ فاقعدہ۔ ایک شخص کو دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، جھوٹ بولا، سیدھے ہاتھ سے، یعنی اس میں جھوٹ کے الفاظ تو نہیں ہے لیکن اس نے غلط بیانی کی کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، لا استطیع، مجھے اس کی استطاعت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا استطعت، اب تو اس کی استطاعت ہی نہ رکھے، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا وہ ہاتھ منہ کی طرف اٹھتا ہی نہیں تھا، سیدھا ہاتھ منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں کرتا تھا۔ وقال لرجل رآه یأکل بالشمال کل بیمینک فقال لا استطیع فقال لا استطعت فلم یرفعها الی فیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کے صدقے میں ہماری ظاہری بیماری اور باطنی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرے خلق کو حق نے